أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہفتے کے دن ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مشعل راہ پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یقیناً آپ بھی شدت کے ساتھ اس پروگرام کا انتظار کر رہے ہوں گے اور آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اس پروگرام میں ہمارے محترم مہمان سید محمد غضنفر فائزی صاحب عصمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر گفتگو فرما رہے ہیں، اور آج بھی ہماری یہ گفتگو اسی حوالے سے، بالخصوص آیہ تطہیر کے حوالے سے جاری و ساری ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے پروگراموں میں آیہ تطہیر کے مصداق کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آیہ تطہیر کے مصداق میں پھر جب ہم آگے بڑھے تو علماء اسلام کے درمیان آیہ تطہیر کے مصادیق کے حوالے سے کہ اہل بیت کون ہیں، اس پہ تین نظریات پیش کیے گئے. ایک نظریہ یہ تھا کہ صرف اور صرف ازواج مطہرات، ازواج پیغمبر سلام اللہ علیہ جو ہے وہ اہل بیت ہیں. ایک نظریہ یہ تھا کہ اہل بیت یعنی پنجتن آل ابا کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات بھی ہیں. لیکن اس میں مکتب اہل بیت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت میں صرف پنجتن آل ابا شامل ہیں، ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. ان کا احترام، ان کی فضیلت، ان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن اہل بیت میں وہ شامل نہیں ہیں. تو آئیے اسی حوالے سے ہماری گفتگو آگے بڑھتی ہے، اور آج اس سلسلے میں جو ہم گفتگو کریں گے یعنی عصمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مصادیق سے آگے بڑھ کر آیت کا جو مفہوم ہے اور اس کی جو دلالت ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے. تو میں اپنے معزز مہمان قبلہ سید محمد غضنفر فائزی کی خدمت میں سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قبلہ، اگرچہ بہت ہی اجمال کے طور پر مختصر میں نے اشارہ کر دیا پچھلی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی آج کے نئے موضوع سے مربوط کرنے کے لیے پچھلی گفتگو کو تھوڑا سا اختصار کے ساتھ بیان کر دیں تاکہ ہم آج کے موضوع میں باقاعدہ جو ہے وہ داخل ہو سکیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین، اما بعد، جیسا کہ آپ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اصل جھگڑا اس آیہ کریمہ کے مصداق کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیونکہ اس آیت کی جو عظمت ہے اور جو اس آیت کا کی شان ہے وہ اتنی مہم ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا مصداق بننے کی کوشش کروں. یہ مرتبہ کوئی دنیاوی مرتبہ نہیں، دنیاوی مقامات نہیں، یہ عند اللہ کے مراتب کا تذکرہ ہے اور الہی منصبوں کا یہاں پر اعلان ہے. لہذا بہت سارے لوگوں نے چونکہ یہ دیکھا کہ یہ آیہ کریمہ وہ ازواج پیغمبر کی سے متعلق جو آیات ہیں ان کے ذیل میں، ان کے وسط میں یہ اس کو قرار دیا گیا ہے، لہذا بعض لوگوں نے یہ
آیات تخیر
کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کی تاریخ اور اس کا جو شان نزول وہ ہم پچھلے درسوں میں بیان کر چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے اوپر یہ آیات کیوں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور ازواج سے کیا غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آیہ تخیر کے نام سے پیغمبر اکرم کو یہ اختیار دیا کہ ان ازواج میں سے جس کو جو فارغ کرنا چاہیں، جس کو اپنے گھر سے طلاق کے ذریعے سے یا بغیر طلاق کے بیاہ رخصت کرنا چاہیں تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے،
اور جسے اختیار کرنا چاہیں،
جسے رکھنا چاہے وہ آپ کی مرضی. تو ان کے ذیل میں چونکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے لہذا بعض لوگوں نے یہ سمجھا، یعنی یہ قرار دی گئی ہے نہ کہ نازل ہوئی ہے، ان کے ذیل میں چونکہ اس کو پیغمبر اکرم نے کسی حکمت کی وجہ سے، پیغمبر اکرم جب بھی آیات نازل ہوتی تھی تو وہاں پر فرماتے تھے یہ جانو ہوں، چونکہ قرآن ترتیب وار نازل ہوتا تھا، ایک آیت مثلاً آج نازل ہوئی پیغمبر اکرم فرماتے سورہ مائدہ میں اس کو لکھو، ایک آیت بعد میں نازل ہوتی پیغمبر اکرم سورہ بقرہ میں اس کو لکھو، پیغمبر تو جانتے تھے علم الہی کے مالک تھے، لہذا حضرت نے کسی مصلحت کی وجہ سے اس آیت کو ان آیات تخیر کے ذیل میں
یعنی
قرار دیا.
نزول کے اعتبار سے یہ آیت تطہیر
الگ ہے،
ازواج پیغمبر کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کے ساتھ نازل نہیں،
کوئی نازل نہیں ہو. اس کا شان نزول بھی الگ ہے، اس کا مقام بھی الگ ہے. حتیٰ جیسے کہ میں پچھلے جلسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ابن تیمیہ جیسا دشمن اہل بیت، جس کو واقعاً کہا جا سکتا ہے دشمن اہل بیت، جس نے زندگی بھر اہل بیت کے فضائل کو توڑنے مروڑنے، ان کے مقابلے میں فضائل جعل کرنے میں گزار دی، اور بالکل کامل بے حیائی کے ساتھ ہر فضیلت پہ اہل بیت کا انکار کیا، وہ بھی حدیث کسا کی صحت کا قائل ہے کہ یہ حدیث کسا پیغمبر اکرم نے بیان فرمائے. اور اس لیے جب پیغمبر اکرم اور اہل بیت ایک چادر کے نیچے جمع ہوئے تو اس وقت یہ آیت تطہیر نازل ہوئی، چادر یمانی کے نیچے جب جمع ہوئے، یعنی اس شخص نے بھی اس حدیث کے صحیح ہونے کا اعتراف کیا ہے. یہ بہت بڑا اعتراف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان سے بھی بڑھ کے بڑا اعتراف ہے.
قبلہ اگلے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس آپ کی گفتگو کو جو ہے وہیں سے جوڑ دیں گے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام مشعل راہ، جس میں آیت تطہیر کے حوالے سے اور اس کے مفہوم پہ گفتگو ہو رہی ہے.
عصمت کی شناخت، یہ بات مسلم ہے کہ ہم کسی بھی فلسفے کی مدد سے عصمت کے مصادیق کو معین نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فلسفے کا کام جز شناسی نہیں ہے، بلکہ فلسفہ کلی طور پر عصمت کے امکان کو ثابت کرتا ہے. لہذا عصمت کی شناخت کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے معتبر دینی نصوص. اس لیے ہم صرف اور صرف آیات قرآن اور معتبر احادیث کی مدد سے عصمت کو ثابت کر سکتے ہیں، اور تعبداً عصمت کو ایمان کے جز کے طور پر قبول کرتے ہیں. اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات کے علاوہ بہت ساری احادیث فریقین کی کتب میں عصمت ائمہ اطہار علیہم السلام پر دلالت کرتی ہیں.
ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مشعل راہ پروگرام لے کے، اور ہمارے مہمان قبلہ سید محمد غضنفر فائزی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں آیت تطہیر کے مفہوم اور اس کی دلالت کے اوپر. جی قبلہ،
تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلے جو قابل غور چیز ہے اس آیت مبارکہ کے 9 کلمات ہیں. ہر ایک کلمہ اللہ رب العزت نے بہت ظرافت اور نفاست کے ساتھ انتخاب فرمایا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. 9 کلمات ہیں، اور ہر کلمہ ایک گران بہا موتی کی طرح آسمان قرآن کے اندر وہ درخشش کر رہا ہے. یہاں پر
نور افشانی کر رہا ہے،
نور افشانی کر رہا ہے. اور یہ کہ قرآن کریم کی اور یہاں پر اہل بیت کی شان اور منزلت کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کون ہستیاں ہیں اور کس مرتبے پہ فائز ہیں، یہ ایک کلمہ یہاں پر بہت قیمتی موتی ہے. سب سے پہلے کلمہ مبارکہ انما.
قبلہ میں اس سے پہلے کہ آپ باقاعدہ اس گفتگو میں جو ہے وہ وارد ہوں اور داخل ہوں، میں صرف ایک استفسار کرنا چاہ رہا تھا اپنے ناظرین کے لیے، تاکہ وہ بھی ان پر واضح ہو جائے کہ دلالت اور مفہوم کسے کہتے ہیں جس کو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں.
یہ کہ دلالت سے مراد، یعنی یہاں پر ہمارے جو مراد ہے یہاں سادہ سا ترجمہ ہے، یعنی ابتدائی ترجمہ ہے، پھر اس کے بعد جو تھوڑی بہت جو اس بحث سے مربوط جو عام فہم کچھ باتیں جو لطائف اور اس کے اندر جو خصوصی کلمات نکات ہیں وہ تھوڑے بہت یہاں پر ہم عرض کرنے کی کوشش کریں.
یعنی اس آیت کے اندر ہی جو 9 کلمات ہیں ان میں سے ہر ایک ایک کلمے پہ گفتگو ہوگی کہ انما کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے، پھر اس طریقے سے بقیہ کلمات،
پھر آخر میں ان ساروں کے، یعنی یہ جو ہر ایک موتی ہے اس سجے ہوئے
جب پیروئیں گے
اس سجے ہوئے آیت میں جو جتنے موتی ہیں ان کو ہر ایک پھر جوڑیں گے تو پھر یہ عظمت اہل بیت اور اس کی مفہوم کی عظمت انسان کو سمجھ آئے گی.
سبحان
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, چونکہ یہ بہت طیب و طاہر آیت ہے, لہذا اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا زیادہ مناسب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما, سب سے پہلے کلمہ انما, یعنی جو بھی عربی زبان سے تھوڑا بہت بھی تمسک رکھنے والے ہیں یا تھوڑا بہت بھی آشنائی رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ انما عربی زبان میں حسر کے لیے آتا ہے. اب اس آیت میں تین مرتبہ اللہ رب العزت نے حسر کے لیے کلمہ استعمال کیا. ایک سب سے پہلے انما حسر کے لیے اللہ رب العزت نے استعمال کیا, یعنی فقط اور فقط اس کا مصداق منحصر کچھ ہستیاں ہیں. اب وہ کون ہے وہ ابھی بعد میں آئیں گی. جو بھی اس کا مصداق ہے فقط وہی ہے, کہیں یہ ادھر ادھر سے کہیں ملاوٹ اور آگے پیچھے ہونے کے کوئی امکان یہاں پر نہیں ہے کہ کوئی آگے بڑھ کے آ جائے یا ان سے کوئی نکل جائے, یہ نہیں. یہ جو ہستیاں ہوں گی جو اس کا مصداق ہوں گی فقط اور فقط انہی کے اندر منحصر ہوں گی, کوئی اور اس میں آنے جانے والا نہیں ہے, نہ نکل سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے. یہ کلمہ حسر کا مطلب یہ ہے. جس طرح پیغمبر گرامی اسلام نے, جیسا کہ وہ حدیث میں ابن تیمیہ سے بھی نقل کی کہ پیغمبر گرامی اسلام نے پنجتن آل آبا کو, حضرت فاطمہ کو کہا کہ اپنے شوہر کو بلاؤ, اپنے بیٹوں کو بلاؤ. جب وہ آئے اور ایک روایت کے مطابق حضرت نے خود بلایا, ایک روایت کے مطابق ہے کہ خود حسنین کریمین آئے, لیکن جو زیادہ اکثر روایت میں کہ پیغمبر اکرم نے حکم دیا کہ تمہارا شوہر کدھر ہے, تمہارے بیٹے کدھر ہے, ان کو بلا کے لاؤ. چونکہ یہ ایک مقام تھا کہ ان کو بلایا جائے نہ وہ خود بخود آئے, ان کو بلایا گیا اختصاص سے اور اللہ کے حکم کے ساتھ ان کو بلایا گیا. چادر یمانی کے نیچے ڈال کے پیغمبر اکرم نے ان کو اس حد کے اندر محصور کر دیا کہ یہی اس کے مصداق ہیں, کوئی اور اس کا مصداق روز قیامت تک نہیں ہو سکتا. اور جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے بڑھ کے چادر تطہیر کے نیچے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو پیغمبر اکرم فرمایا کہ نہیں, اے ام سلمہ انک علی خیر, تم بہت اچھی ہو, تم با تقویٰ ہو, لیکن یہ منصب الہی ہے, نہ اس میں کسی کو آنے کا میں کی اجازت دے سکتا ہوں, میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ منصب الہی ہے, جو اللہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے, لہذا تم بہت با تقویٰ ہو, بہت اچھی ہو, لیکن اس مقام میں تم اندر داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ پنجتن آل آبا کو منحصر کیا اللہ نے انما کے ذریعے سے. یہ ایک. پھر اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے یریدو, تیسرا کلمہ ہے اللہ, یعنی اللہ ارادہ کرتا ہے. علماء اور طلاب, ہاں اللہ نے ارادہ کیا ہے. طلاب علماء جو ہم لوگ دینی علوم پڑھنے کے لیے مدارس میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں یاد کرایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو بھی علوم دین پڑھنے کے لیے مدارس میں آتے ہیں مدرسے میں آتے ہیں تو ان کو یہ یاد کرایا جاتا ہے کہ پہلے دن جو بسم اللہ ان کو پڑھائی جاتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کو سمجھ لو, اللہ کیا ہے. اللہ کا معنی یہ ہے کہ هو ذات المستجمع لجميع صفات الکمال, کہ جتنی بھی کمالات کو تم تصور کر سکتے ہو یا بشر تصور کر سکتا ہے یا ہمارے تصور سے بالا تر ہیں, جتنے بھی صفات کمالیہ ہیں وہ اگر کسی جگہ پر جمع ہو جائیں تو اس کے نام بنتا ہے اللہ. یہ کلمہ اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہوا اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال. تو کس نے ارادہ کیا ہے؟ اس ذات نے ارادہ کیا. ابھی ارادے کی بات میں بعد میں کروں گا, پہلے اللہ سمجھا لوں کہ ارادہ کرنے والا کون ہے. اللہ ہے جو جمیع کائنات کی ہر صفت کمال کا مالک ہے, مصداق ہے, جو کمالات ہیں ہی سارے سارے کے سارے اسی کے ہیں, کسی کو کوئی چیز حاصل نہیں ہے, جو کچھ ہے اسی کا ہے, جس کو دیا اس نے اپنے فضل و احسان سے عطا کیا ہے. تو یہ ہے اللہ کی وہ ذات کہ جو ہر کمال کے اوپر کی مالک ہے, نہ کسی سے اس نے حاصل کی, تحصیل ہی نہیں ہے اس کے, سب کے سب ذاتی ہیں,
بلکہ اس کی صفات جو ہے وہ عین ذات,
عین ذات ہے, اس کی عین ذات ہے. یہ ہستی ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ میں نے ارادہ کی, یریدو اللہ, اللہ نے, میں نے ارادہ کیا ہے. اب یہاں پر ارادہ کے بارے میں میں وضاحت کر دوں کہ ارادہ الہی دو قسم کا ارادہ ہے. ایک ارادہ الہی جس کا اشارہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں کیا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ایک ارادہ الہی اس ٹائپ کا ہے کہ جس کو بولتے ہیں ارادہ تکوینیہ, اور ایک ارادہ ہے جس کو بولتے ہیں ارادہ تشریع. میں تھوڑے سے ان الفاظ کی وضاحت کر دوں چونکہ ہمارے سامعین شاید ان باتوں کو سمجھ نہ سکیں. ارادہ تکوینیہ اشیاء خارجی سے متعلق ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی آسمان کو بنانا چاہتا ہے, جب زمین کو بنانا چاہتا ہے, جب درخت کو بنانا چاہتا ہے, تو ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کے مثلاً ارادہ ہوتا ہے تو فرماتا ہے کہ اے درخت بن جا. بس وہ وہاں پر یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک سال لگے یا دو مہینے لگے یا مثلاً 20 سال میں یہ درخت بڑا ہو اور جوان ہو اور پروان چڑھے, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. جو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ ہوگا تو وہ درخت کیا ہو جائے گا, وہاں وجود میں آ جائے گا, وہ کائنات وجود میں آ جائے گی, وہ جنت بن جائے گی, وہ جہنم بن جائے گی, وہاں سال اور مہینے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اس کو بولتا ہے ارادہ تکوینیہ جو اشیاء خارجی سے متعلق ہوتی ہے, جو عالم کے اندر جو ہمیں ہمارے آگے پیچھے جو نظر آ رہی ہیں
جن کا ہم مشاہدہ
کرتے ہیں, ان کو بولتے ہیں آفاق. آفاق یعنی جو کائنات ادھر ادھر آپ دیکھتے ہیں نا, افق یعنی یہ سامنے جو زمین کے اوپر جو چیز سطح سطح زمین, اس کو بولتے ہیں افق. تو ہمارے جو اطراف میں جو کائنات نظر آ رہی ہے, ارادہ تکوینیہ سے متعلق یا خلقت سے جو متعلق چیزیں, ان کو بولتے ہیں ارادہ تکوینیہ. جو سادہ الفاظ میں ارادہ تشریع, جس کا اللہ رب العزت نے اشارہ کیا سورہ مائدہ میں آیا وضو کے ذیل میں, وضو تیمم کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم ایدیکم الی المرافق, یعنی وضو کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد, تیمم کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارادہ تشریع کا, یعنی ایک اور ارادہ بھی اللہ نے انسان سے کیا. وہ انسان سے یہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کچھ چیزیں جو انسان خود انجام دے اور ان کو انجام دے کے کسی مرتبے اور منزلت پر فائز ہو, جس کو بولتے ہیں ارادہ تشریع. مثلا اللہ نے یہ ارادہ کیا مسلمان نماز پڑھے, انسان نماز پڑھے. اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ میرے بندے میری اطاعت کریں, میری بندگی کریں. ہاں, لیکن وہاں پر کسی کو مجبور نہیں کیا کہ مثلا حتماً نماز پڑھو, حتماً روزہ رکھو, حتماً حج کرو. یہ کسی کو مجبور نہیں کیا. وضو کے بارے میں بھی کہا کہ مومن میرے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, پھر آخر میں فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کو مجبور نہیں کرتا وضو کرو یا نہ کرو,
کہ تم سختی میں پڑ جاؤ.
سختی میں پڑ جاؤ, میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کرو, میں زبردستی کسی کو نہیں کہتا, لیکن اگر کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے, پاک و پاکیزہ ہو جاؤ گے.
سبحان اللہ.
تو یہاں پر ارادہ, یعنی اگر نماز پڑھو تو یہاں اللہ نے ارادہ تو کیا کہ ہر انسان نماز پڑھے, ہر انسان روزہ رکھے, ہر انسان حج کرے, عمل صالح کرے, ہر انسان برائی سے بچے, لیکن کسی کو جبر نہیں کیا. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے نماز پڑھو تو فوراً جس طرح کائنات کا ارادہ ہے تو وہ ہو جائے گی, وہاں تو کن فیکون کا مرتبہ ہوتا ہے. اما یہاں پر کن فیکون کا مرتبہ نہیں ہے, یہاں ہمارے اختیار کے ساتھ اگر میں اٹھا میں نے وضو کیا تو مجھے طہارت حاصل ہوگی, اگر میں نہیں اٹھا تو مجھے طہارت حاصل نہیں ہوگی. اس قسم کی چیزیں جس کو اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا ہے لیکن ہمارے مرضی اور اختیار کے ساتھ اس نے ارادہ کیا ہے, اس کو بولتے ہیں ارادہ تشریع.
مثلا یہاں پہ ایک میں اپنے دانست کے مطابق اس کو بحث کو جو ہے تھوڑا سا مختصر کر کے یا خلاصہ کر کے پیش کر سکتا ہوں. یوں کہ ارادے جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں, پروردگار کا جو ارادہ ہے وہ دو طرح, ایک ارادہ تکوینی ہے اور ایک ارادہ تشریعی ہے. ارادہ تکوینی وہ ہے کہ جس کا تعلق جتنی بھی اشیاء ہیں خلقت سے متعلق ہے, زمین, آسمان, چاند, سورت, حتیٰ کہ انسان کی جو خلقت ہے وہ بھی ارادہ تکوینی میں شامل ہے. لیکن جو ارادہ تشریعی ہے وہ انسان کے اعمال سے
متعلق ہے, افعال اختیاری سے
متعلق ہے.
کہ تم اللہ یہ چاہتا تو ہے کہ نماز پڑھے, ہر انسان نماز پڑھے, ہر کافر مومن سب نماز پڑھے, لیکن کسی کو مجبور نہیں کیا کہ تم نماز پڑھو. تو یہ ہے, اس کو بولتے ہیں ارادہ تشریع.
ٹھیک ہے قبلہ, یہاں پہ ایک اور وقفہ لے لیتے ہیں, پھر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام مشعل راہ, جس میں آیہ تطہیر کے مفہوم اور اس کی دلالت پہ گفتگو ہو رہی.
اللہم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد Thank you.
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں مشعل راہ پروگرام میں آپ کو. گفتگو ہماری عصمت اہل بیت علیہم السلام پہ جاری و ساری ہے قبلہ فائزی صاحب کے ساتھ. قبلہ یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا, وہ یہ کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ پروردگار کا جو ارادہ تکوینی ہے وہ عالم خلقت اور موجودات عالم کے حوالے سے ہے, تو اہل بیت کی جو طہارت ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ارادہ تکوینی ہے, یرید اللہ, یہاں جو اللہ کا جو ارادہ ہے وہ تکوینی ہے, تو کیا اس آیت کے علاوہ بھی قرآن مجید میں ایسی مثالیں ہیں کہ عصمت کے حوالے سے اور طہارت کے حوالے سے پروردگار نے ارادہ تکوینی جو ہے وہ کیا ہو؟
جی بالکل, کیوں نہیں. یہ پنجتن اعلی ابا تو ابھی فعلا, یعنی آپ چونکہ آگے بات بڑھے گی, جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کیا, تو قرآن کریم میں کم از کم دو ذوات ایسی ہیں کہ جن کی طہارت تکوینی کا اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے.
اچھا,
کہ میں نے ان کو طہارت تکوینی عطا کی ہے, نہ طہارت تشریعی جو وضو کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے, جو شرعی طہارت ہے, یعنی سادہ الفاظ میں بولوں دوسرے عوام شہر طہارت ہے, یعنی شرعی طہارت وضو سے حاصل ہوتی ہے, غسل سے حاصل ہوتی ہے, تیمم سے حاصل ہوتی ہے, وہ نہیں. مثلا حضرت مریم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ملائکہ نے جب آ کر حضرت مریم سے گفتگو کی, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ, تو تیرے پروردگار نے تمہیں چن لیا, دو مرتبہ کا وصطفا کے وطہر کے تجھے طہارت عطا کی. یہاں طہارت کون سی؟ حضرت مریم کی طہارت ہے, طہارت تکوینی مراد, یعنی اللہ نے تجھے بنایا ہی طاہرہ و مطہرہ ہے, نجاست عیب و نقص تیرے نزدیک نہیں آ سکتا, کیونکہ تو کلمۃ اللہ کی ماں ہے, تو روح اللہ کی ماں ہے, لہذا طہارت تیری ذات کے لیے. جو ملائکہ آ کر, جو طیب و طاہر ملائکہ ہیں جو آ کر یہ چیزیں سمجھتے ہیں, وہ نہ کوئی فضول بات کرتے ہیں نہ کہیں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر سکتے ہیں. یہ ایک تو طہارت تکوینی حضرت مریم کا خداوند تبارک و تعالی نے اعلان کیا, اور ان سے کے علاوہ جنت کی جو حوریں ہیں, جگہ جگہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی ان کی توصیف اللہ رب العزت نے بیان کی ہے, ان کو نہیں کہا مطہرہ نہیں کہا بلکہ مطہرہ کہا ہے, یعنی میں نے بنایا ہی طیب و طاہر ہے, وہ ہے ہی طہر, مالک تطہیر ہے, طہارت والی ہے. مثلا دیکھیں ایک دو آیتیں کافی ہیں اس بات کے لیے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا لہم فیہا ازواج مطہرۃ. مطہرہ نہیں کہ نمازیں پڑھ پڑھ کے پاک و پاک
اپنے آپ کو پاک کرنے والیاں
نہیں ہیں, بلکہ اول خلقت سے
پہلے سے پاک شدہ ہیں,
پاک شدہ ہیں, بنائی طیب و طاہر گئی ہیں.
سبحان
اللہ, لہم ازواج مطہرۃ, بار بار قرآن کریم میں کہ ان کے تم لوگوں نے شوہر بننا ہے جا کے, لہٰذا یہاں تم لوگ بھی کیا بن جاؤ, ہاں کم از کم طیب و طاہر بن جاؤ, جو ان کے شوہر بننے کے شوق رکھتے ہیں تو ان کو کسی,
ہاں جو چاہتے ہیں کہ قیامت کے وہ آخرت میں بہشت میں حور العین جو ہے وہ ان کی ازواج بنے
تو وہ ان کو پھر طیب و طاہر ہونا پڑے گا,
تو انہیں مطہر بننا پڑے گا دنیا میں.
تو ہم تو ہم ساری زندگی اس لیے ہمیں کہا وضو کرو اور نماز پڑھو, یہ ساری چیزیں طہارت کے لیے, دین اصل طہارت کے لیے, تو ان کے بارے میں یہ جگہ جگہ قرآن کریم میں ان کا مطہر کہا گیا, ان کو مطہرہ نہیں کہا بلکہ خلقت کے اندر ہی, وہ نمازیں تو ان کے لیے ہی نہیں ہے, روزے تو ان کے لیے ہے, وضو تو ہے ہی نہیں ہے, وہ خلقتاً اللہ رب العزت نے ہر نقص و عیب سے ان کو کیا بنایا ہے, پاک بنایا ہے
تکوینی طور پر,
تکوینی خلقت میں ہی ہر نقص و عیب سے پاک بنایا ہے. لہم ازواج مطہرۃ, بار بار یہ قرآن کریم یہ آیت ہے نا, ایک آیت ہے بلکہ شاید کم از کم شاید 10 مقام میں قرآن کریم میں, شاید میں اگر غلطی نہ ہو, تو اس قسم کی آیات ہے جن میں حور العین کی طہارت, کوئی مسلمان اس بات کا اس کے دل میں وسوسہ بھی نہیں آتا کہ نعوذ باللہ حور العین میں کوئی خطا ہو, کوئی غلطی ہو, کوئی نقص عیب ہو, یہ وہاں تو ادھر وہاں طہارت تکوینی کو 100% مانتے ہیں. بس اللہ رب العزت جو حور العین کو طہارت تکوینی عطا کر سکتا ہے, حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو طہارت تکوینی عطا کر سکتا ہے، تو اگر کسی اور ہستی کو طہارت تکوینی عطا کرے تو پھر اس کو وحشت نہیں کرنی چاہیے، چونکہ
اعتراض نہیں کرنا چاہیے،
اعتراض میں ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو بھی اس نے، تو اگر گزشتہ انبیاء میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جو طہارت تکوینی کے منزل کے اوپر فائد ہے، طہارت مطلقہ کے اوپر فائد ہے، تو کم از کم امت پیغمبر کے اندر حد اقل ایک عورت ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ اس عصمت کبرا کے اوپر فائز ہو جیسے حضرت مریم ہے، بلکہ ان کی عصمت تو اور ہزاروں درجے بالا تر ہے، جو آیت میں اس کو صرف ایک مرتبہ اللہ نے کہا، اما یہاں پر 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے طہارت کا اعلان کیا، کہ جو ابھی ہم جس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو یہاں تک دو کلمے کی بحث ہوگی، دو جملہ حرفوں کی،
انما یرید اللہ،
یرید اللہ، تین کلمے ہوگی، کہ کون وہ ہستی ہے، کون دینے والا ہے، کون ارادہ کرنے والا ہے جو تمام قدرتوں کا مالک ہے، تمام رحمتوں کا مالک ہے، تمام فضائل کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہے اللہ، وہ ارادہ کر رہا ہے، اور اس نے ارادہ پھر کون سا کیا؟ یہاں پر ارادہ ہم نے عرض کیا، ارادہ تشریعہ نہیں ہے، وہ تو ابو جہل سے بھی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ابو جہل بھی انسان بن جائے، طیب و طاہر بن جائے، ابو لہب کو بھی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ایمان لے آئے، اہل تقویٰ بن جائے، طیب و طاہر بن جائے، وہ تو شیطان بدبخت کو بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی میرا اچھا بندہ بن جائے، اور شیطان کو اللہ نے تو شیطان بدبخت خود اپنی غلطی کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا اور ضلالت کا شکار ہوا، تو اللہ تو ہر مخلوق کو طیب، وہ خود طاہر ہے اور تطہیر کا خالق ہے، تو وہ تو کب چاہتا ہے کہ میری مخلوق جب وہ بدبخت ہو اور ضلالت میں گرفتار ہو۔ تو یہاں تک تین کلمے، چوتھا کلمہ مبارکہ جو اس آیہ شریفہ میں لیذھب، اللہ یہ چاہتا ہے، کیا یہ چاہتا ہے؟ لیذھب یعنی خود لے جانا چاہتا ہے، یہاں پر اللہ یہ خود یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں تم لوگوں سے دور کر دوں، ایسا دور کروں کہ جس طرح دور کرنے کا حق ہے۔ ذہابہ کا معنی ہوتا ہے، عربی زبان میں بولتے ہیں ذہابہ نہیں جانا، اذہب کا معنی لے جانا، کسی کو لے جانا، یعنی اللہ رب العزت نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہر قسم کے رجس اور عیب کو تجھ سے خود برطرف کرے، خود برطرف کرے۔ یریدو کا معنی بھی خود پہلے سے معلوم تھا کہ یریدو کیا ہے، وہ اللہ نے ارادہ کیا،
تکوینیہ
ہے، یعنی ازل سے اللہ نے خلقت اہل بیت کے اندر ہی طہارت مطلقہ، جس طرح حور العین کی خلقت میں ہی طہارت ہے، وہاں کسی قسم کا نقص و عیب نہیں ہے، یہاں پر اسی رب نے ارادہ کیا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس و نقص و عیب کو برطرف کرے، لیذھب
دور رکھے۔
پھر انکم، لفظ انکم جو دوسرا تیسرا کلمہ حسر ہے، وہ یہاں پر انکم ہے، کہ اللہ رب العزت نے انکم کو مقدم کیا، عربی زبان کے کچھ ایسے ظرافتیں ہیں جو دیگر زبانوں کے اندر وہ اصلاً پائی نہیں جاتی، ہماری زبانوں میں اس قسم کی لطافتیں ہوتی نہیں، لیکن عربی میں بڑے یہ ایک زیر زبر سے پورا زمین و آسمان بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر یوں ہوتا لیذھب الرجس عنکم تو پھر یہ حسر پر دلالت نہ کرتا، لیکن یہاں اللہ نے الٹا کر دیا، عنکم کو پہلے لایا، الرجس کو بعد میں لایا، تو یہاں خود بخود یعنی قانون یہ ہے کہ جب کلمہ کو آگے پیچھے کر دیا جائے عربی زبان میں تو وہ حسر کے اوپر دلالت، یعنی پھر دوبارہ
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ یوں بھی ہو سکتا تھا، لیذھب الرجس عنکم یوں بھی ہو سکتا تھا،
ہو سکتا ہے، یعنی اصل ترتیب مطابق ایسا ہی ہے، لیکن اللہ نے اس کو اور زیادہ منحصر کرنے کے لیے، شدت اہمیت اور زیادہ پیدا کرنے کے لیے، جس کو ہم سادہ زبان میں یہ کہیں کہ اور زیادہ اس میں شدت اور حدت کو پیدا کرنے کے لیے الٹا کر دیا، انکم کو پہلے لایا اور عرش کو بعد میں لے آیا، درست دوسرا کلمہ حسر ہو گیا، یعنی ایک تو انما حسر پر دلالت کرتا ہے کہ فقط اور فقط کچھ لوگوں کے بارے میں، ابھی پھر یہاں پر مشخص کر دیا کہ وہ کون ہے، حسر کن کے بارے میں ہے، یہ پانچ کے بارے میں،
انکم
یہاں پر بیان کیا کہ وہ کون حسر والے ہیں، وہ پانچ، یعنی ہم بیان کرتے ہیں، پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین، انکم، چونکہ چار مرد ہیں ایک عورت ہے، لہذا عربی زبان کا قانون یہ ہے کہ جہاں پر مرد زیادہ ہوں اور عورت کم ہو تو وہاں پر مردوں کو غلبہ دیتے ہیں، تو مردوں کو غلبہ دیتے ہوئے یہاں پر فاطمہ الزہرا کو ان کے ذیل میں، چونکہ چار مرد ہے تو اب خطاب کرنے کے لیے پھر ایک ہی کلمہ استعمال کیا، انکم اہل البیت،
یہاں پر وہ نہیں کہا
انکنہ، نہیں کہا انکنہ، کہتے تو پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے، ازواج سے متعلق ہو جاتے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ جو جس نے زمین و آسمان کی طرح ان کو آپس میں جدا کر دیا, ظلمت و نور کی طرح اس آیت کو ان آیات سے جدا کر دیا کہ کبھی یہ ملنے والی ہے ہی نہیں ہے. ورنہ یہاں پر انکنہ کہنے کو اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل تھی.
بالکل,
جب 20 مرتبہ پچھلے جلسے میں ہم عرض کر رہے ہیں کہ 20 مرتبہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے جو ان آیات میں, تو یہاں پر 2 مرتبہ جمع مذکر کی ضمیر لانے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. یہاں پر بھی سارے کے سارے ایک پیغمبر ہے, 9 بیویاں ہیں, انکم کا کوئی مفہوم ہی نہیں بنتا. ہاں 9 بیویاں وہاں پر ماشاء اللہ ایک بڑی تعداد ہے. تو یہ ہو گیا یہاں تک 5 کلمے
انکم ارج
ارج. پھر اس کے بعد ارج عربی زبان میں جو ایک خصوصی جو لطائف ہے عربی زبان کے, الف لام اگرچہ بہت سارے معنی رکھتا ہے, الف لام کے متعدد معنی ہوتے ہیں, کبھی عہد ذہنی ہوتا ہے, اب وہ طالب علموں کی باتیں اب عوام کو تو ہم نہیں بتا سکتے. یہاں سادہ الفاظ میں یہ بیان کروں کہ عربی زبان میں اگر الف لام کسی مصدر کے اوپر داخل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے جو, مثلا میں سادہ سے آپ کو بولوں کہ اگر ضرب ضرب مارنا, عربی زبان میں مارنا, اس کے اوپر اگر الف لام داخل کر دے الضرب, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس قسم کا بھی مارنے کا عنوان ہو سکتا ہے,
مارنے کی جتنی بھی اقسام
انواع ہو سکتی ہیں, اقسام ہو سکتی ہیں, وہ یہاں پر مراد ہے,
وہ سب شامل ہیں,
سب شامل
الضرب کے اندر.
یعنی جمیع اقسام ضرب, جمیع انواع ضرب, پتھر سے مارنا, لکڑی سے مارنا, پاؤں سے مارنا, جوتے سے مارنا, ہاتھ سے مارنا, یعنی جس چیز کے اوپر بھی مارنے کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. الف مصدر کے اوپر الف لام داخل ہو جائے تو اس کو عربی زبان میں استغراق بولتے ہیں.
ضرب مصدر ہے اور اس پہ اگر الف لام داخل ہو جائے تو الضرب بن جائے گا.
یعنی ہزاروں جو بھی بشر تصور کر سکتا ہے, آئٹم بم سے مارنا بھی الضرب ہوگا. مثلا مثال دو آپ, ایک بڑی چیز آپ کو تصور میں لانے کے لیے. تو یہاں پر کلمہ رجس, رجس کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے نقص و عیب, نقص و عیب. تو اس نقص و عیب کے اوپر جب الف لام داخل ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا, یعنی ہر قسم کا نقص و عیب, جمی جس کو نقص و عیب کو میں تصور کر سکتا ہوں, روز قیامت تک بشر تصور کر سکتا ہے, شیطان تصور کر سکتا ہے, جو بھی تصور میں آنے والا رجس و عیب ہے وہ اللہ نے کیا کر دیا, اہل بیت سے دور کر لی. یذہب عنکم الرجس, جمی اقسام رجس وہ اللہ رب العزت نے اہل بیت سے دور کیا. اب میں ان شاء اللہ تعالیٰ پیغمبر کی عصمت جو ہے وہ ان کے مراتب جو قرآن کریم میں ہے کہ ہر قسم کا جو رجس ہے اللہ نے, 5 مراتب رجس ہے جو میں ان شاء اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم سے بیان کروں گا, تو جو مراتب رجس جو تصور کیے جا سکتے ہیں, جو خیال میں آ سکتے ہیں, جو وہم میں آ سکتے ہیں, ہر قسم کے رجس کا اللہ نے کیا کیا, ارادہ کیا اے اہل بیت تم سے کیا کرے, دور کرے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس, اے اہل بیت تصور رجس یہاں پر نہیں ہو سکتا. جس کو تکوینی الہی میں جو شامل ہو تو اس کے بارے میں اگر تصور رجس کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. بات سمجھ آئی نا؟
یعنی جو اللہ برابر بھی کسی طرح کی نجاست اور گناہ
تصور اور رجس اور عیب کا اگر ان کے بارے میں تصور بھی کرے گا کہ نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب میں یہ عیب ہے, نعوذ باللہ امام حسن کے اندر کوئی یہ نقص و عیب ہے, وہ کافر ہو جائے گا. چونکہ اس نے کس چیز کا انکار کر دیا, درحقیقت اللہ کی قدرت تکوینی کن فیکون کا انکار کر دیا ہے. کہ اللہ تو نے تو ارادہ کیا تھا کہ یہ ہر رجس و عیب سے پاک ہو, دیکھا ان میں رجس و عیب ہے, ان میں نقص ہے, ان میں کوتاہی ہے, ان میں مثلا کسی قسم کی نعوذ باللہ خطا ہے, اشتباہ ہے, تو گویا اے اللہ تیرا درحقیقت ارادہ تکوینی کیا تھا, باطل ہو گیا, تیرا ارادہ تکوینی غلط ہے. گویا درحقیقت اہل بیت میں جو نقص و عیب کو تلاش بھی کرے گا وہ درحقیقت کفر کی منزل پہ چلا,
درحقیقت وہ پروردگار کے ارادے
قدرت الہی, قدرت الہی کو باطل کر رہا ہے. قدرت اللہ تو نے ارادہ کیا تھا لیکن دیکھا غلط, تیرا ارادہ غلط نکلا ہے, تیرا ارادہ نعوذ باللہ باطل ہو گیا, تو نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو اور دیکھا ایسا ہو گیا, پس تیری قدرت ہی نہیں, تو کچھ قدرت رکھنے والا. درحقیقت اللہ کی ذات قدرت کا انکار اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہے, اللہ کے علم کا انکار درحقیقت اللہ تعالیٰ کا انکار ہے. وہ اللہ جو علم ہی نہیں رکھتا, وہ اللہ جو قدرت نہیں رکھتا, وہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں, اس کی ذات ہی نہیں ہے, اس کی حقیقت ہی نہیں ہے. تو یہ ہے یہاں تک 5 کلمات نورانی, بلکہ 6 کلمات نورانی کا تذکرہ ہو گیا. اس کے بعد جو تیسرا حسر ہے آیہ کریمہ میں اہل البیت, خود یہ کلمہ اہل البیت عربی زبان کے قوانین کے مطابق یعنی اس طرح سے عرب لوگ اس طرح سے بولتے ہیں، مثلا قرآن میں حدیث پیغمبر نحن معاشر الانبیاء، مثلا اس طرح سے نحن معاشر النحویین، نحن معاشر المتکلمین، اس طرح سے عرب لوگوں کی عادت ایک سلیقہ ہے عربی زبان کے بولنے کا، یعنی پہلے ایک مثلا ایک اسم لاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا اسم کا جو مصداق ہوتا ہے اس کو بعد میں منسوب کر کے ذکر کرتے ہیں، مثلا کوئی کتاب لکھتا ہے نا، کوئی نحوی ہے، کوئی نحو کا علم نحو کا عالم ہے، تو بولے گا نحن مثلا معاشر العلماء، ہم یعنی مخصوصا نحوی علماء جو ہیں یہاں پر،
نحن معاشر النحویین،
نحوی یعنی یہ معنی ہوگا
نہ ہو کہ جو علماء،
یعنی ہم مخصوصا جو نحوی علماء ہیں، یا کوئی بولے گا
ہمارا گروہ،
ہاں ہمارا جو گروہ ہے، یا بولے گا مثلا کوئی کتاب لکھتا ہے فلسفے کے بارے میں، تو وہ بولے گا نحن معاشر الفلسفیین، یعنی ہم مخصوصا یہاں پر فلسفی لوگ مراد، میری مراد ہے، اور کوئی یہاں پر کوئی اور مراد نہیں ہے
نہیں.
تو یہاں پر ایک کلمہ وہاں پر عربی زبان میں اس کو بولتے ایک کلمہ تقدیر میں ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں اخصو یا نخصو، وہاں پر تقدیر میں ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں یعنی آیا آیا اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ
تقدیر میں یعنی پوشیدہ ہوتا ہے،
ہاں ان چھپا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر ایک کلمہ ہوتا ہے یعنی جو اس بعد والے معاشر العلماء، معاشر النحویین، معاشر الانبیاء وغیرہ کو نسب دیتا ہے، یعنی منسوب کیوں ہوتا ہے، اس کے کوئی سبب ہوتا ہے، وہ ایک کلمہ وہاں پر تقدیر میں ہوتا ہے،
گرامر اعتبار سے اس کو نسب دیتا ہے،
عربی گرامر
کے جیسے کہہ لیں زبر کہہ لیں،
زبر جو دیتا ہے
جی،
تو وہ وہاں پر وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، یعنی اللہ یہاں پر ایک کلمہ اور بولنا چاہتا تھا لیکن اس نے وہ نہیں بولا، یعنی اخص اہل البیت، اے اہل بیت مخصوصا میں تم لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا، مخصوصا تم ہی اہل بیت، کوئی یہاں پر اس وادی کے اندر آ ہی نہیں سکتا، میں نے یہ جو پانچ مراد چھ جو باتیں پہلے کی ہیں کہ انما یریدو ہوں اللہ ہوں یذہبا ہوں انکم کرنا چاہتا ہوں رجس تم سنو سے دور کرنا چاہتا ہوں، کن لوگوں سے دور کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص تم اہل بیت سے،
یعنی کوئی یہاں پر بھی حصر اور تخصیص،
ہاں یعنی اخص اہل البیت، میں اس بات کو اس مراتب کے ساتھ مختص کرتا ہوں اہل بیت کے ساتھ، یہ تیسرا کلمہ حصر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ یہ تیسرا کلمہ حصر ہے، پھر اس کے بعد یہاں تک ہو گئے پانچ، یعنی ابھی سادہ سادہ
بریک لے لیتے ہیں قبلہ، چونکہ اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا کلمہ اہل البیت کے بعد، تو انشاءاللہ ہم بریک کے بعد اس مفہوم اور دلالت کی گفتگو کو مکمل کریں گے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مشعل راہ جاری و ساری ہے قبلہ فائزی صاحب کے ساتھ ساتھ،
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله
ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مشعل راہ کے ساتھ جس میں آیہ تطہیر پہ ہماری گفتگو جاری و ساری جی فائزی صاحب آپ
تو ہم نے اب تک صرف چھ جو پہلے والے کلمات ہیں ان کے بارے میں سات کلمے ہو گئے سات کلمات کے بارے میں تھوڑا سا ان کا جو مطلب سادہ میں سمجھانے کی کوشش کی یہ ایک حصہ یہاں آیہ کریمہ کا پہلا حصہ تمام ہو جاتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یہ پہلا حصہ ہے ویطہرکم تطہیرا یہ دوسرا حصہ ہے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے اہل بیت سے ہر قسم کے نقص و عیب کو دور کرنے کا اعلان کیا ہے اور دوسرے حصے میں ہر قسم کی طہارت کے عطا کرنے کا اعلان کیا ہے.
سبحان اللہ.
یہ بھی یعنی دو اس میں دو قسم
ایک جہت نہیں ہے.
ہاں دونوں مراتب ہیں. ایک نقص و عیب کو دور کرنا. یہ فرض کریں بیمار ہے, بیمار کو ڈاکٹر ایک دفعہ دوا دیتے ہیں. دوا میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے جو کہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ایک مثلاً قسم کی گولیاں
دوا دی جاتی ہیں,
گولیاں ہوتی ہیں, اور ایک قسم کی گولیاں ہوتی ہیں کہ جو بیمار بیماری کی وجہ سے ضعیف ہو جاتا ہے,
کمزوری ہو جاتی ہے,
اس کو تقویت بحال کرنے کے لیے. تو دونوں چیزیں وہاں پر شامل ہوتی ہیں تاکہ یہ بیمار بیماری بھی اسی دور ہو جائے اور جو بیماری نے اس کو خستہ حال کر دیا وہ بھی اس کی خستہ حالی بھی دور ہو سکے. تو پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے جس کو بولا ہے ہر نقص و عیب کے دور کرنے کا اعلان کیا. اب دوسرے حصے میں وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا, اس میں ہر طہارت کا جو انسان کی, اب میں ان کی پہلے وضاحت کر لوں پھر بعد میں جوڑوں گا. وَيُطَحِرَكُمْ, یہ دوسرا حکم ہے جو اللہ رب العزت نے اسی پہلے والے کے اوپر مربوط ہے. اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ, یہ یہاں پر اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے. جس طرح اللہ نے ارادہ کیا لیذھب عنکم الرجس, وانما یرید اللہ لیطہرکم تطہیرا, یعنی در حقیقت جو ہے لیذھب پر عطف, عربی زبان میں بولتے ہیں عطف, یعنی دو ارادے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, یہ ایک حصہ ہو گیا. دوسرا حصہ چونکہ لیذھب کے اوپر عطف ہے, ویطہرکم, یعنی انما یرید اللہ لیطہرکم تطہیرا, توجہ کی نا آپ نے, یعنی یہ اسی کے اوپر عطف ہے. یعنی اسی رب العزت نے جس نے ارادہ تکوینیہ کیا ہے کہ ہر نقص و عیب, تصور بشر میں آنے والا, تصور جن و شیطان میں بھی آنے والا, وہ نقص و عیب بھی اہل بیت سے دور کرنے کے ارادے تکوینیہ کیا ہیں. اسی دوبارہ اسی رب العزت نے انما یرید اللہ, یعنی تقدیری عبارت میں بیان, یعنی جو چونکہ عطف معطوف ہے, اب یہ ساری باتیں شاید ہمارے سامعین نہ سمجھ سکیں تو سادہ سے الفاظ میں یہ بولوں کہ یطہرکم جو ہے اس کا عطف کس کے اوپر ہے, لیذھب کے اوپر عطف ہے. یعنی دونوں کے دونوں کیا ہو جائیں گے, یہ ان کا ربط ہو جائے کس کے ساتھ, انما یرید اللہ کے ساتھ, یہ اس کے ذیل میں آ جائیں گے. انما یرید اللہ ایک حصہ, وہ انما یرید اللہ دوسرا حصہ,
یعنی گویا وہاں واو کے بعد ایک انما یرید اللہ جو ہے وہ پوشیدہ
چھپا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے, چونکہ عطف کر کے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے ہیں. یعنی ایک ارادہ رجس کو دور کرنے کا ہے, دوسرا ارادہ طہارت کو, وہ بھی کون سا ارادہ ہے, وہ خالق, وہ خدا جو حور العین کو جنت میں طیب و طہارت ادا کرنے والا ہے, اسی رب العزت نے اہل بیت کو بھی طہارت کے زیور کے ساتھ مزین کرنے کا ارادہ تکوینی ازلی اور ابدی ارادہ کیا ہے.
قبلہ ہمارے پاس صرف ڈیڑھ منٹ رہتا ہے,
ٹھیک ہے, میں یہ صرف ان کلموں کا وضاحت. تو یطہرکم بھی کیا ہو گیا, دوسرا ارادہ تکوینی ہو گیا. پہلے والے ارادہ تکوینی لیذھب عنکم الرجس, دوسرا ارادہ تکوینی یطہرکم. پھر یہاں پر ایک اور جو لطف کی بات ہے, یہاں پر تیسری مرتبہ اللہ رب العزت, دوسری مرتبہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کے بارے میں ضمیر مذکر کو استعمال کیا, جب مذکر کی یطہرکم, ایک انکم پہلے وہ بھی اہل بیت سے متعلق, یطہرکم بھی یہاں پر اہل بیت سے متعلق. تیسری جو یہاں پر مہم چیز ہے وہ یہ کہ عربی زبان میں مصدر جو ہوتا ہے تطہیرن, یطہرکم تطہیرن, یہ تطہیرن مصدر ہے. تطہیرن تو جب رک کے پڑھتے ہیں, جب وقف کرنا ہوتا ہے تطہیرہ بن جاتا ہے, صحیح. تو یہ کلمہ تطہیرہ جو مصدر ہے, یعنی یطہرکم, کہ جس قسم کی طہارت کو بھی تصور کیا جا سکتا ہے, ملائکہ تصور کر سکتے ہیں, جن تصور کر سکتے ہیں, انسان تصور کر سکتے ہیں, وہ طہارت انسان کو جہل نقص ہے, نہ تو وہ اللہ تعالیٰ عرش والے سے ہو گیا,
اس سے پاک,
یعنی پھر اس کے مقابلے میں بیماری نقص ہے,
فراموشی,
ہر قسم کی بدخواہی,
نہ ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, لہذا
بس میں یہ ایک کلمہ, تو تطہیرن میں, تطہیرن میں یعنی جو طہارت, علم طہارت ہے, فضل طہارت ہے, شجاعت طہارت ہے, اخلاص طہارت ہے, ہر قسم کی جو طہارت تصور جو کی جا سکتی ہیں وہ بھی تم کو میں نے عطا کی ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ناظرین. یقیناً ٹائم جو ہے وہ کم ہے اور ہماری گفتگو اتنی قبلہ کی بہت اچھی ہے کہ واقعاً ٹائم کا احساس نہیں ہوتا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ کی امان میں. پروردگار آپ سب کا نگہبان رہے.